बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फज्र की और दस रातों की और जुफ्तो ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिबे अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कूड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ خاص تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ فجر کی آیات نمبر 1-14 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب کریم منصوری نے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سنیے گا پروگرام اسلامی تاریخ اور دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین اور اس ملک کے سابق وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ان کی حکومت امریکی سازش کی وجہ سے ختم کی گئی۔ ہندوستان کی مرکزی حکومت کے ذریعے فوج میں بھرتی کی اسکیم کے خلاف پرتشدد مظاہرے 5ویں روز بھی جاری ہیں۔ اور کاظم غریب آبادی نے ایران میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل کی رپورٹ کے جواب میں ایک ٹویٹر پیغام میں اپنے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین اور اس ملک کے سابق وزیراعظم عمران خان نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ ان کی حکومت امریکی سازش کی وجہ سے ختم کی گئی۔ سوشل میڈیا انفلوئنسرز سے خطاب کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ موجودہ حکومت رجیم چینج سازش کا حصہ بنی، سازش تھی یا مداخلت، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور ڈی جی آئی ایس پی آر یہ طے نہیں کر سکتے کہ سازش نہیں تھی۔ عمران خان نے کہا کہ میں اس ملک کا وزیراعظم تھا، میرے سامنے تحقیقات نہیں آئیں، جو اس سازش میں ملوث ہے وہ چاہتے ہیں خفیہ پیغام کو دبا دیا جائے، عدم اعتماد کے پیچھے مہنگائی کا جھوٹا بیانیہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام اس وقت مہنگائی کے باعث غصے سے بھرے بیٹھے ہیں، میں 10 جولائی سے پہلے مارچ کی کال دے سکتا ہوں، اس لیے پاکستانی عوام تیاری کر لیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ ان کی اپنی حکومت میں قومی سلامتی کمیٹی نے ہمارا موقف تسلیم کیا۔ عمران خان نے کہا کہ کوئی ہارٹ اٹیک سے مر رہا ہے، کوئی خودکشی کر رہا ہے، پاکستان کو اصل مسئلہ ڈالرز کی کمی کا ہے اور اس وقت ملک میں 30% مہنگائی ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 25 مئی کو جس طرح پولیس نے تشدد کیا اس کی مثال نہیں ملتی، رائٹ ٹو پروٹیسٹ اور رائٹ ٹو موومنٹ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ توانائی کے شعبے میں ایران کے ساتھ تعاون کی زیادہ سے زیادہ توسیع کے مقصد سے پاکستان کے بجلی کے وزیر ایران کے دورے پر تہران پہنچے ہیں۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی بجلی کی وزارت کے رابطہ دفتر نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کے بجلی کے وزیر خرم دستگیر اتوار کے روز توانائی کے شعبے میں ایران کے ساتھ تعاون کی توسیع کے تعلق سے ایرانی حکام سے مذاکرات کے لیے ایران کے دورے پر تہران پہنچے۔ وہ اپنے دورے تہران میں توانائی کے شعبے میں تعاون کے فروغ، خاص طور سے پاکستان کے صوبے بلوچستان میں ایرانی بجلی کی سپلائی کے بارے میں ایرانی حکام سے گفتگو کریں گے۔ پاکستان کے بجلی کے وزیر کا یہ دورہ ایسی حالت میں انجام پا رہا ہے کہ ابھی حال ہی میں پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے تہران کا دورہ کیا تھا، جس میں انہوں نے ایران کے صدر اور وزیر خارجہ سے ملاقات کی تھی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نے کہا ہے کہ ایرانی گیس پائپ لائن منصوبے سے پاکستان کے توانائی بحران پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ تعلقات کا فروغ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ ندیم افضل چند نے پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت اور دو طرفہ تعلقات پر زور بھی دیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما کا مزید کہنا تھا کہ ایرانی گیس پائپ لائن منصوبے سے پاکستان کے توانائی بحران پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ رہنما پیپلز پارٹی نے ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کو جلد از جلد حتمی شکل دینے کا مطالبہ کیا۔ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے تحریک طالبان نے پاکستان کے انتہائی مطلوب دہشت گرد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ٹی ٹی پی کے اس دہشت گرد کی گرفتاری پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے ضلع غربی سے عمل میں آئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ہونے والے دہشت گرد کے قبضے سے اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق گرفتار ملزم سی ٹی ڈی کی انتہائی مطلوب دہشت گردوں کی فہرست میں شامل تھا اور اس نے گرفتاری سے بچنے کے لیے سعودی عرب میں روپوشی بھی اختیار کر رکھی تھی۔ پاکستان کے صنعتی شہر کراچی میں 5 سال سے قید 20 ہندوستانی ماہی گیروں کو حکومت پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت ملیر جیل سے رہا کر کے لاہور روانہ کر دیا ہے۔ کراچی میں نیشنل ہائی وے پر واقع ملیر ڈسٹرکٹ جیل لانڈھی کے سپرنٹینڈنٹ محمد ارشد کے مطابق 20 ہندوستانی ماہی گیروں کو کوٹ پولیس اور ایدھی فاؤنڈیشن کی انتظامیہ کے حوالے کر دیا گیا، جنہیں واہگہ بارڈر پر ہندوستانی حکام کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ہندوستان کی مرکزی حکومت کے ذریعے فوج میں بھرتی کے اسکیم کے خلاف پرتشدد مظاہرے 5ویں روز بھی جاری ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ملک کی مختلف اگنی پتھ فوجی اسکیم کے خلاف اس ملک کی مختلف ریاستوں میں جملہ بہار، جھارکھنڈ، اتر پردیش کے مختلف علاقوں میں 5ویں روز بھی شدید مظاہرے کیے گئے ہیں۔ ریاست بہار کے مختلف علاقوں میں پرتشدد مظاہروں کا زیادہ زور ہے، جہاں اتوار کو ریلوے سروس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ ٹرینوں کو نظر آتش کیے جانے کی بنا پر، ٹرینوں کی آمد و رفت کی بنا پر ریلوے محکمے کو اب تک 200 کروڑ روپے کا نقصان پہنچ چکا ہے۔ ریاستی دارالحکومت پٹنہ میں نوجوانوں اور طلباء نے مختلف گاڑیوں کو آگ کے حوالے کر دیا۔ بہار میں جہاں نوجوانوں اور طلباء نے ریاست بند کا اعلان کیا تھا، اتوار کو بھی ایک ریلوے اسٹیشن پر حملہ کیا گیا۔ پچھلے 5 روز کے دوران 60 سے زائد ٹرینوں کی بوگیوں اور متعدد ریل انجنوں کو آگ لگا دی گئی ہے، جبکہ بہت سی سرکاری اور نجی املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے۔ بہار سمیت مختلف ریاستوں میں سینکڑوں طلباء اور نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 12,000 سے زائد نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی متاثرہ افراد کی تعداد 4,32,96,692 تک پہنچ گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا وائرس میں مبتلا ہونے والوں کی تعداد ایک بار پھر بڑھنا شروع ہو گئی ہے، تاہم صحت یاب ہونے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ہندوستان میں 8,518 افراد صحت یاب ہوئے، جس کے ساتھ ہی اب تک مجموعی طور پر 4,26,99,363 مریض اس وبا سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ قاسم غریب آبادی نے ایران میں انسانی حقوق کی صورتحال سے متعلق اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل کی رپورٹ کے جواب میں ایک ٹویٹر پیغام میں اپنے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی عدلیہ کے نائب سربراہ برائے بین الاقوامی امور اور انسانی حقوق کے سربراہ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی رپورٹ پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف بے بنیاد الزامات کی تکرار اقوام متحدہ کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سیکرٹری جنرل کی رپورٹ میں جس میں ایران کے نقطہ نظر کا 1% سے بھی کم لحاظ کیا گیا ہے، ایک نظر ڈالنا ان کے اس دعوے کو غلط ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ رپورٹ میں ایرانی حکومت کی فراہم کردہ معلومات بھی شامل ہیں۔ کاظم غریب آبادی نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ کی طرف سے ایران میں انسانی حقوق کی صورتحال کے نام نہاد خصوصی نمائندے جاوید رحمان کے بے بنیاد اور من گھڑت الزامات کو کاپی پیسٹ کرنا اس تنظیم کی ساکھ کو متاثر کرتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ اور یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے پابندیوں کے خاتمے اور ویانا مذاکرات کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان اور یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے ٹیلی فونک گفتگو کی، جس میں معاہدے کے حصول کے لیے جوزف بوریل کی کوششوں کو سراہتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ نے آئی اے اے کے بورڈ آف گورنرز میں ایران کے خلاف قرارداد کی منظوری کے لیے امریکی کوششوں پر کڑی نکتہ چینی کی۔ انہوں نے ویانا مذاکرات کے سلسلے کو جاری رکھنے کی درخواست پر کہا کہ تہران نے ہمیشہ منطقی اور نتیجہ خیز مذاکرات کا خیر مقدم کیا ہے، لیکن ایک اچھے اور دیر پا معاہدے تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ فریق مقابل اپنے دوہرے اور متضاد رویے کو بالائے طاق رکھے۔ قزاقستان کے صدر اپنے ایرانی ہم منصب کی دعوت پر ایک اعلیٰ سطحی سیاسی اور اقتصادی وفد کے ہمراہ تہران پہنچے ہیں۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے آج صبح تہران کے دورے پر آئے قزاقستان کے صدر قاسم جومارت توکایف کا باضابطہ استقبال کیا۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجائے گئے اور فوج کے چاقو چوبند دستوں نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران ہمسایہ ملکوں کے ساتھ تعلقات کے فروغ کی پالیسی پر عمل پیرا ہے اور مختلف ممالک کے اعلیٰ سطحی وفود یکے بعد دیگرے ایران آ رہے ہیں۔ اس سے قبل آرمینیا، ترکمانستان، تاجکستان، پاکستان، وینزویلا، شام اور قطر کے اعلیٰ حکام ایران کا سفر کر چکے ہیں، جن میں امیر، صدر، وزراء خارجہ اور پارلیمنٹ کے اسپیکر سبھی شامل ہیں۔ صہیونی اخبار یدیوت ہارنوت نے اپنی رپورٹ میں اعتراف کیا ہے کہ لبنان کے صبرا شتیلہ علاقے میں ہوئے معروف قتل عام کی ذمہ دار خود صہیونی حکومت رہی ہے۔ صہیونی اخبار یدیوت ہارنوت نے اپنی ایک رپورٹ میں یہ اعتراف کیا ہے کہ لبنان کے صبرا شتیلہ علاقے میں ہوئے معروف قتل عام کی ذمہ داری خود یہ صہیونی حکومت تھی۔ 1982 میں 16 سے 18 ستمبر کے درمیان غاصب صہیونی حکومت نے اپنے سابق وزیر جنگ ایریل شیرون کی سرکردگی میں لبنان میں واقع فلسطینیوں کے صبرا شتیلہ کیمپ میں بڑے پیمانے پر قتل عام کیا تھا۔ المنار چینل نے صہیونی اخبار یدیوت ہارنوت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ لبنانی دارالحکومت بیروت میں واقع صبرا شتیلہ فلسطینی کیمپ میں ہوئے قتل عام میں صہیونی حکومت کا کردار ثابت شدہ ہے، اور اس کے عہدیداروں نے لبنان کی القطائف جماعت کے سرغنہ بشیر جمیل کے ساتھ مل کر اسے انجام دیا تھا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
سے سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب، سے سوا چاہیے ہم کو اپنی طلب، سے سوا چاہیے آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے۔ کیوں کہوں یہ عطا کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ایک قدم بھی نہ ہم چ چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ایک قدم بھی نہ ہم چل سکیں گے حضور، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، ہر قدم پر کرم آپ کا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، عشق میں آپ کے ہم تڑپتے تو ہیں، ہر تڑپ میں بلالی عطا چاہیے، ہر تڑپ میں بلالی.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، اب ہم پیش کریں گے پروگرام اسلامی تاریخ، اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، اور اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. تو ہمیں کل صبح تک کے لیے اجازت دیجیے. پہلے سماعت فرمائیے پروگرام اسلامی تاریخ.
اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلامی تاریخ کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں. ناظرین، آپ کے اپنے پروگرام اسلامی تاریخ میں جو ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا گزشتہ ہفتے سے، جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حوالے سے تھا. بڑی عظیم زندگی ہے جناب ابو طالب کی، اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو جو آپ کی خدمات ہیں ان کو تاریخ ذکر کرنے سے قاصر ہے. البتہ یہ بھی ہے کہ تاریخ نے ظلم کیا ہے جناب ابو طالب کے حق میں، اس لیے کہ یہ محسن اسلام کہ جس کی زحمتوں کے نتیجے میں، جس کی محنتوں کے نتیجے میں اسلام ہم تک پہنچا ہے، اسلام باقی رہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی رہے اور یہ اسلام ہم تک پہنچا، اور پوری دنیا جو اسلام سے روشناس ہوئی وہ جناب ابو طالب کی محنتوں کا اور آپ کے احسان کا نتیجہ تھا. ورنہ وہیں آغاز تاریخ میں جس وقت یعنی جناب عبد المطلب اس کائنات سے جا رہے تھے، اگر کوئی امین نہ ہوتا، اگر کوئی امانت دار نہ ہوتا، اگر کوئی عبد المطلب جیسا محافظ رسالت نہ ہوتا تو وہیں پر اسلام ختم ہو جاتا. اس لیے کہ حضور کی پوری دنیا دشمن تھی. اس وقت قریش بھی دشمن تھے، کفار قریش دشمن تھے، یہودی دشمن تھے، سب کے سب اس یعنی اس میں موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کس طریقے سے رسول کو نقصان پہنچایا جائے. لیکن یہ جناب ابو طالب کی خدمت اور جناب ابو طالب کی بصیرت تھی کہ اس ماحول میں کس طریقے سے حضور کی حفاظت فرمائی ہے. تو ناظرین، اس حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی، اور جو ہمارا موضوع ہے وہ جناب ابو طالب کے حوالے سے ہے کہ جناب ابو طالب کا مقام اور مرتبہ کیا تھا اس زمانے میں، خاص طور پر قریش عیش میں۔ الحمدللہ آج بھی ہمارے ساتھ جو دو شخصیات ہیں، دو مہمان ہوں گے انشاءاللہ اسٹوڈیو میں، ہمارے ساتھ ہیں جناب مولانا محمد ذاکر ناصری صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
علیک السلام، میں بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ دعوت دی۔
جی بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ قبلہ اجازت دیجیے ہمارے دوسرے مہمان جو ہیں ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ ناظرین آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ جو دوسری شخصیت ہے وہ جناب سلمان حیدر نوری صاحب ہیں جو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم سلمان صاحب کی خدمت میں چلتے ہیں۔ جناب سلمان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جناب بہت شکر گزار ہیں آپ نے ہماری دعوت کو قبول فرمایا اور آپ پروگرام میں تشریف لائے، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔
ممنون۔
جی بہت شکریہ۔ قبلہ ہم آج جناب ابو طالب کے حوالے سے انشاءاللہ آپ سے مزید قصب فیض کریں گے، گزشتہ ہفتے بھی یہ سلسلہ تھا ہمارا، تو آپ سے ہم سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ جناب ابو طالب کا جو اس زمانے کا یعنی مشہور قبیلہ قریش تھا، اس میں کیا مقام اور مرتبہ تھا؟
جی ضرور، جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام و مرتبہ قریش میں ایک عظیم شخصیت تھی، اور اگر دیکھا جائے تو آپ دیکھیں زعیم مکہ یعنی جی زعامت مکہ جو اس زمانے میں، وہ جناب ابو طالب کے ہاتھ تھے
جی،
اور اسی طرح سید بتھا اور رئیس بنی ہاشم
جی،
گرچہ خود مالی لحاظ سے بہت ہی یعنی
بہت اچھی پوزیشن نہیں تھی، مالی
پوزیشن نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان کو تاریخ میں جواد اور کریم کے حیثیت سے جو ہے آیا ہے۔
اچھا کمال تو قبلہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ رئیس ہے، امیر ہے، سردار مکہ ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو مالی اعتبار سے جو اس معاشرے کا سب سے پست انسان ہے تقریباً اتنا مال اس کے پاس ہے۔
جی جی
ہاں، تو یہی کمال ہے جو حکومت کے لیے اور سرداری کے لیے ہے۔
جی جی یعنی مالی لحاظ سے ان کی پوزیشن اتنی نہیں تھی، لیکن پھر بھی ان میں اتنی صفات اور اتنی خصوصیات، روحانی خصوصیات تھی
بے شک،
کہ اس میں سے ایک یہ کہ کفالت رسول کو جناب عبد المطلب نے ان کے حوالے کیا
بے شک، اسی جناب عبد المطلب نے
بالکل جی جی جتنے بھی مناصب، جتنے بھی پوسٹ مقام جناب عبد المطلب کو حاصل تھے
جی،
سب جو ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کو حاصل تھے، اور کسی میں جرأت نہیں تھی ان کے سامنے جو ہے آ کے یعنی جی کسی کام کو ٹوکے۔
جی جی بالکل،
اسی لیے جب کفالت ان کے ہاتھ آ گئے، دیکھیں جی تاریخ میں ایک اگر ٹائم ہے تو میں بتا
جی
دوں،
بسم اللہ،
تاریخ میں یہ آیا ہے کہ اکثر کہتے ہیں کہ مطلب جناب ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے سوال ہے
جی،
یہ ایک یہاں پہ ایک ضرور ایک نقطہ ہے، وہ جی یہ ہے کہ قریش کے اندر جو ریاست تھی اس ریاست کو حفظ کرنا ابو طالب کے لیے بہت ضروری تھا
بے شک،
اسی لیے روایت میں آئی ہیں، روایت میں آئی ہیں کہ
جی
ستر ال ایمان یعنی جی ایمان کو جناب ابو طالب نے پوشیدہ رکھا
جی،
واظہر الکفر
بے شک
تقیے کے لحاظ سے
جی جی،
کیوں؟ اس لیے کہ ریاست ان کے ہاتھ میں رہے
جی،
اور ریاست کیوں، کس لیے ریاست؟ ریاست اس لیے کی تاکہ پیغمبر گرامی اسلام کی کفالت کو اپنے ہاتھ رکھ سکے
بے شک، ان کی حفاظت کر سکے
جی جی، ریاست کے ساتھ پیغمبر کی کفالت اور کفالت کے ساتھ پیغمبر کی محافظت کر سکے
جی جی،
اسی ریاست کو جو ہے قریش کے اندر جناب ابو طالب کے ہاتھ میں
جی
جناب ابو طالب نے حفظ کیے ہوئے تھے
جی،
اور ایک عظیم شخصیت کفیل پیغمبر گرامی اسلام تھے
جی بے شک۔ یہ بہت اچھا نقطہ آپ نے بیان کیا کہ تاریخ میں اگر یہ ملتا ہے کہ آپ نے اپنے ایمان کی حفاظت یعنی محفوظ رکھا، اس کو پوشیدہ رکھا، تو اس کی علت یہ تھی کہ آپ کو ایک کفالت کرنا تھی حضور کی اور اسلام کی۔
امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور ائمہ نے بھی اسی نقطے کی طرف توجہ کیا، یعنی مثال دیے جس طرح اصحاب کہف نے اپنے ایمان کو پوشیدہ رکھا، درواقع وہ مومن تھے، اسی طرح جناب ابو طالب کے بارے میں بھی یہ فقرہ حدیث میں آیا ہے کہ یعنی ستر الایمان، ایمان کو جو ہے مستور و مخفی رکھا، وہ بھی کسی ایک خاص ایک اہم چیز
مقصد کے تحت،
ایک
بالکل
اہم مقصد کے خاطر
بے شک۔
تو اسی لیے امام علیہ السلام نے تشابہ دیا ہے اصحاب کہف کی طرح، جس طرح اصحاب کہف نے ایمان کو پوشیدہ رکھا، اسی طرح جناب ابو طالب نے بھی کفار قریش کے درمیان
ایمان کو اپنے مغفرہ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ قبلہ ہم اپنے دوسرے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں، جناب سلمان حیدر صاحب آپ کی خدمت میں ہیں، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ دیکھیے جناب ابو طالب کی عظمت اور آپ کے مقام و مرتبے کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، آپ یہ بتائیں کہ ایک انسان کی اگر عظمت کو جاننا ہو تو اس کے لیے ملاک اور معیار کیا ہے، اس کے حوالے سے آپ کچھ بیان فرمائیں اور پھر جناب ابو طالب کی زندگی پر اس کو تطبیق دیجیے۔
جی جناب ابو طالب علیہ السلام، جو آپ نے سوال کیا اس حوالے سے، ایک کلی چیز کہ کسی بھی انسان کی بلندی، شخصیت اور مرتبے کے لیے ملاک اور معیار کیا ہونا چاہیے، تو مولا کائنات علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں کہ ہر انسان کی قیمت وہ چیز ہے جو اس نے اچھائیاں انجام دی ہیں،
بے شک۔
تو یعنی یہاں پہ ملاک ہوا انسان کی اچھائیاں، یہی اچھائیاں اس کے کردار بنتی ہیں اور یہی کردار پھر معاشرے کے سامنے پیش ہوتا ہے،
بالکل۔
یہی اگر اس نے اعمال اچھے کیے ہیں تو کردار اچھا بنے گا،
جی،
اور اگر اس نے اعمال خراب کیے ہیں تو کردار ویسا ہی پست اور نیچا رہے گا،
جی۔
تو یہی جو صفات عالی ہیں، جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ صفات عالی تمام کے تمام جناب ابو طالب میں نظر آتے ہیں،
جی،
اور آپ میں بدرجۂ اتم وہ نمایاں ہیں،
صحیح۔
خود دیکھیں جیسے ایک بہترین صفت انصاف پسندی اور قضاوت ہے،
بے شک۔
تو جناب ابو طالب کی شخصیت کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ آپ وہ مدبر اور وہ ایسے صاحب نظر تھے کہ جب لوگوں کے درمیان اختلاف ہوتا تھا،
جی،
تو وہ ان اختلافات کو لے کر آپ کے سامنے آتے تھے،
صحیح،
اور اپنے مسئلے کو آپ کے سامنے رکھتے تھے،
جی،
اور آپ بہت دور اندیشی اور تعقل و تدبر کر کے اس کا فیصلہ کرتے تھے،
صحیح،
اور اس میں شخصیت کو نہیں بلکہ حق کو معیار نظر رکھتے تھے،
بے شک،
حق کو ملا کرا داتے تھے،
جی۔
آنے والے فریقین میں چاہے زمین و آسمان کا فرق ہو،
صحیح،
لیکن فیصلہ وہی کرتے تھے کہ جو حق پر ہے،
بالکل،
اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے،
جی۔
دوسری جو ہم دیکھتے ہیں کہ غربہ پروری یا مہمان نوازی یا دوسروں کی حمایت اور دوسروں کے تکامل کے لیے کام کرنا،
جی،
جب ہم اس سلسلے کو دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو ورثے میں ملا ہے،
بے شک،
آپ کے والد محترم جناب عبد المطلب علیہ السلام سے،
بالکل۔ اور دوسری شخصیات بھی جناب ہاشم، جو ہاشم کے نام سے مشہور ہیں، یعنی ساری شخصیات اس میں ایسی ہی تھی جو غریب پرور اور یتیم پرور،
یہ کہا جا سکتا ہے کہ اپنے جو اسلاف ہیں ان کے،
جی،
ان کے کمالات کا آئینہ ہے جناب ابو طالب علیہ السلام،
جی، جزاک
اور ان کے کمالات کی تجلیہ جو ہے آپ سے ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اسی سلسلے میں کہ آپ، جیسے کہ ابھی عرض ہوا تھا کہ آپ کی تجارت،
جی،
آپ تاجر تھے لیکن تجارت میں دن بے دن خسارہ ہونے کی وجہ سے آپ کی اقتصادی حالت بہت اچھی نہیں رہ گئی تھی،
صحیح،
لیکن اس کے باوجود بھی آپ جو زائرین آتے تھے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، جو حاجی آتے تھے،
جی،
ان کے اطعام اور ان کے آب و دانا کی ذمہ داری آپ کے ہاتھ میں تھی،
بالکل،
اور آپ اس کو بطریقہ احسن انجام دیتے تھے،
جی،
اور جب دیکھا کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس انتظامات کو کر سکوں تو جناب عباس کے پاس گئے،
جی،
اور جانے کے بعد ان سے قرض لیا، اور قرض لینے کے بعد یہ انتظامات کیے،
جی،
کہ جو زائرین خانہ خدا آ رہے ہیں وہ پیاسے نہ رہیں،
صحیح،
وہ بھوکے نہ رہیں، یعنی اتنی شدت کے ساتھ، دیکھیے یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ،
جی،
جب ہم آج کوئی صدقہ خیرات نکالتے ہیں تو جیب میں ہاتھ ڈالنے کے بعد سوچتے ہیں کہ کون سا سب سے چھوٹا نوٹ ہے وہ دیا جائے،
بالکل،
لیکن یہاں جذبہ اور ایثار اور قربانی کا اور فداکاری کا جذبہ دیکھیے کتنا اعلیٰ ہے،
جی،
نہیں اگر خود پاس نہیں ہے تو قرض لے کے اس کام کو انجام دے رہے ہیں،
بالکل، بالکل،
جو آپ کے ایثار اور آپ کے فداکاری کے لیے بہترین دلیل اور بہترین یہ اس طرف ہماری رہنمائی کرتا،
جی،
ہے،
بالکل، بہت شکریہ، جزاک اللہ جناب، شکر گزار ہیں، اجازت دیجئے یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں،
شکریہ۔
ناظرین ہماری گفتگو چل رہی ہے جناب ابو طالب کے مقام اور مرتبے کے حوالے سے، اسی طرح پروگرام آگے بڑھے گا، لیکن ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے، ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی قبلہ، ماشاءاللہ بڑے اچھے مطالب چل رہے ہیں، آپ سے ہی جاننا چاہیں گے جناب ابو طالب کا ایک بہت بڑا تاریخ میں جو کارنامہ ثبت ہوا ہے وہ آپ کا ادبی کارنامہ ہے، اور آپ کے کافی اشعار جو ہیں وہ موجود ہیں، تاریخ میں ملتے ہیں، تو آپ سے اسی حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ شعر و شاعری میں آپ کا کیا مقام تھا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو آپ کے اشعار ہیں ان کی طرف آپ کچھ اشارہ فرمائیں۔
جی ضرور، نبی اکرم کے بارے میں بھی اور دوسری موضوعات میں بھی جناب ابو طالب سے بہت سے اشعار،
جی
قصیدے لامیہ، جی اور اس کے علاوہ ہزاروں اشعار جو ہے جناب ابو طالب کے حوالے سے نقل ہوئی ہیں،
جی
اور نہ ہی یہ بلکہ ایک جو لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب علیہ السلام اسلام نہیں لائے، ان جی کے لیے یہ شعر و اشعار اگر ابو طالب کے پڑھے جائیں تو واضح ہو جائے گا کہ ایمان ابو طالب کا درجہ کتنا تھا۔ دیکھیں خود ابو طالب ارشاد فرما رہے ہیں ان اشعار،
جی
انت الامین امین اللہ لا کذب،
اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
نبی اکرم سے مخاطب ہو کے،
جی
والصادق لا لہو ولا لعب،
جی
انت الرسول اللہ نعلمہ،
اللہ اکبر،
علیک تنزل من ذی العزۃ کتب،
اللہ بے شک،
گرچہ تاریخ میں
جی
شخصیت ابو طالب واقعا مظلوم،
جی
بعض مورخین کے نزدیک جو ہے بہت ہی مظلوم،
جی جی
بہت مظلوم دکھائی دیتے، لیکن
ان کے فضائل اور کمالات نقل نہیں ہوئے ہیں،
نقل نہیں ہوئے ہیں، یعنی ایمان کے حوالے سے بھی ان کے اوپر
اصل میں وہ تعصب کے شکار ہو گئے نا، جناب عبد المطلب کے مقابلے میں جو دوسرا پلیٹ فارم تھا پورا بنی امیہ کا،
جی
اس نے جو کام کیا ہے اس کے نتیجے میں یہ رہا۔
اس زمانے میں جو وہابیت اور سلفی گری جو افراد ہیں وہ معمولاً ان چیزوں کے اوپر،
وہ مولا کائنات سے دشمنی کے نتیجے میں،
اہل سنت کے بہت بڑے بڑے علماء سیرے حلبیہ میں یہ اشعار رہے ہیں،
یہ
اشعار
نہیں جو برادران اہل سنت ہیں وہ تو قبول کرتے ہیں، جناب ابو طالب کے ایمان کو بھی قبول کرتے ہیں،
لیکن وہابی اور سلفی گری جو اشخاص ہیں وہ لوگ ایمان ابو طالب کے اوپر اشکال کرتے ہیں، لیکن دیکھیں برادران اہل سنت کی کتابوں میں یہی اشعار ہیں، انت الامین امین اللہ لا کذب، اے پیغمبر امین خدا آپ ہیں اور اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں، والصادق صادق منزل اور جو خدا کی طرف سے آئے ہیں وہ آپ کی شخصیت ہے، انت الرسول واللہ نعلمہ، دیکھیں آپ فرستادے خدا ہیں،
خدا کی طرف سے رسول ہیں،
خدا کی طرف سے رسول ہیں،
جی
واللہ نعلمہ، خدا کی قسم ہم اس کو جانتے ہیں،
جی
علیک تنزل من ذی العزۃ کتب،
اللہ
اور خدا کے جو پیغام ہیں جو کتابیں ہیں وحی منزل ہیں،
جی
وہ آپ ہی کے اوپر نازل ہوتی ہیں، اور جی آگے جا کے فرما رہے ہیں الم تعلموا انا وجدنا محمدن،
بے شک
ابو طالب فرما رہے ہیں الم تعلموا انا وجدنا محمدن نبیاً کموسا حط فی اول الکتب،
جی بالکل،
یعنی مانند حضرت موسیٰ کی طرح اللہ کا فرستادہ نبی ہے جناب اے پیغمبر گرامی،
جی
ولقد علمت،
اور اس سے پہلا جو مصرع ہے الم تعلموا ان محمدن، وہ جو کہتے ہیں
جی
عرب کو خطاب کر کے کہ کیا ہاں تم نہیں جانتے کہ
بالکل
جی
الم تعلموا ان وجدنا محمدن، ہم نے محمد کو اس طرح سے پایا نبیین کا موسیٰ، یعنی جس طرح سے موسیٰ علی نبینا علیہ وآلہ السلام
جی
نبی تھے خدا کی طرف سے،
جی
جناب پیغمبر گرامی کی شخصیت بھی یہی
فرما رہے ہیں،
اور فرما رہے ہیں ولقد علمت بان دین محمد من خیر ادیان البریت دینا،
اللہ اکبر، جزاک اللہ،
یعنی بتحقیق میں جانتا ہوں جس دین کو پیغمبر گرامی اسلام نے لایا ہے،
جی
کہتے ہیں من خیر ادیان البریت دینا، خیر ادیان خاتم الادیان،
سب سے اچھا دین جو ہے وہ دین، وہ دین ہے
اچھا دین اور تمام و کامل دین جو ہے وہی
محمد
دین ہے جو
محمد کا لایا ہوا دین ہے، اللہ صلی اللہ علی محمد و علیہ وسلم، جزاک اللہ، قبلہ اجازت دیجیے ہم دوسرے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں، انشاءاللہ پھر پلٹتے ہیں آپ کی طرف، جی سلمان حیدر صاحب آپ کی خدمت میں، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے جناب ابو طالب کے حوالے سے واقعی بہت اہم مطالب بیان ہو رہے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ معصومین علیہ السلام جناب ابو طالب کے حوالے سے کیا بیان فرماتے ہیں؟
جی دیکھیے اس حوالے سے تقریباً معصومین سے بہت سارے نکات آپ کے حوالے سے ملتے ہیں کہ کس معصوم نے آپ کے بارے میں کیا فرمایا.
جی
تو مختصر سے لفظوں میں امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے جو آپ نے فرمایا جناب ابو طالب کی شان میں,
جی
وہ اس طریقے سے کہ ایک شخص امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس آتا ہے,
جی
اور آنے کے بعد سوال کرتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ جناب ابو طالب معاذ اللہ جہنم میں ہیں.
اللہ اکبر, علیہ باللہ.
تو امام محمد باقر علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ لوگ غلط کہتے ہیں, جھوٹ ہے.
جی
اور پھر یہاں پہ آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر میزان کے ایک پلے میں جناب ابو طالب کا ایمان اور میزان کے دوسرے پلے میں خلق کے ایمان کو رکھا جائے,
جی
تو خدا کی قسم ایمان ابو طالب کا پلہ بھاری رہے گا.
بے شک,
یقیناً کیا ملاک اور کیا معیار دیا ہے آپ نے,
جی
کہ یعنی جناب ابو طالب کی از ہستی اور بلندی اور بزرگی وہ ہے کہ کوئی اس کے ہم پلہ ہو ہی نہیں سکتا.
بے شک, بالکل.
اس لیے کہ سب وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کا سہارا لے کر, اسلام کی انگلی کو تھام کر, اسلام کے دامن کو تھام کر جو قوی ہوئے ہیں.
جی
لیکن جناب ابو طالب علیہ السلام وہ ہے جو محسن اسلام ہے,
جنہوں نے اسلام کو قوی کیا ہے,
جنہوں نے خود اسلام کو قوی کیا ہے,
بالکل,
اور جن کے دم سے جو ہے وہ اسلام پروان چڑھا ہے.
بے شک, بالکل.
جب دیکھیں ہم یہ جملہ جو آپ نے امام نے ارشاد فرمایا کہ ایک طرف خلق ہے,
جی
ایک طرف جناب ابو طالب علیہ السلام کا ایمان ہے,
جی
جبکہ ہم دیکھتے ہیں خلق میں بڑے بڑے عابد بھی ہیں, ساجد بھی ہیں, سائم بھی ہیں, تہجد گزار بھی ہیں, مجاہدین بھی گزرے ہیں جنہوں نے اپنی جان کے نذرانے کو خدمت اسلام میں جو ہے وہ فدا کر دیا, بذل کر دیا, خرچ کر دیا, لیکن اس کے باوجود بھی یہ سب ان تنی پورے کائنات کی اچھائیاں اور نیکیوں اور ان تمام افراد کو ملا کر بھی ان کا ایمان اتنا وزنی نہیں ہے کہ جتنا ایمان ابو طالب ہے.
جی بالکل.
کیوں؟ اس لیے کہ یہ اولین مرحلے میں تھا,
جی
کہ جب ہر طرف سے لوگ یہ چاہ رہے کہ ہم اس کو ختم کر دیں, لیکن اس وقت یہی جناب ابو طالب کی ذات تھی جس نے شمع رسالت کی فانوس بن کے حفاظت کی ہے.
بالکل صحیح فرمایا.
تو لہٰذا کوئی ان کے مثیل اور ان کے ہم پلہ نہیں ہو سکتا.
جی بہت شکریہ, جزاک اللہ, بہت شکر گزار ہیں آپ کے. اجازت دیجیے یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں. ناظرین, بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے ہماری جناب ابو طالب کے حوالے سے, اور خاص طور پر جناب ابو طالب کے ایمان کے حوالے سے بڑا اہم نقطہ یہاں پہ بیان فرمایا ہمارے مہمان نے کہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ پوری کائنات کا ایمان ایک طرف اور جناب ابو طالب کا ایمان دوسری طرف ہو, تب بھی جناب ابو طالب کا ایمان جو ہے وہ زیادہ وزنی نظر آئے گا. آپ ہمارے ساتھ رہیں, مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ رہیں, اپنے پروگرام کو مہمانوں کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں. جی سلمان حیدر نوری صاحب آپ کی خدمت میں ہیں, اور آپ سے سلسلے گفتگو جاری تھا ہمارا. آپ سے جاننا چاہیں گے, یہ تو آپ نے معصومین کے حوالے سے بیان فرمایا, اور اس میں اگرچہ کافی طولانی بحث ہے یہ, لیکن آپ نے صرف امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث پر اکتفا کی, لیکن ہم دانشوروں کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ جو دوسرے دانشور ہیں اس میں مسلمان اور غیر مسلم, جناب ابو طالب کے حوالے سے مختصر طور پر آپ کچھ بیان فرمائیں کہ وہ کیا کہتے ہیں, ان کے نظریات کیا ہیں.
دیکھیے اس حوالے سے جو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے,
جی
وہ ابن ابی الحدید معتزلی,
جی
کا جو آپ ان کے اشعار جو ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے,
جی
اس میں آپ نے بہت اچھی طریقے سے مطالب کو سمیٹ کے بیان کیا. اس کا میں ایک پہلا شعر آپ کے سامنے پڑھتا ہوں,
جی
کہ لما لولا ابو طالب وابنہ لما مسل الدین شخصا فقاما.
بے شک,
ایک مفکر اور ایک مورخ کی نظر جو جناب ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں وہ اپنے اشعار میں بیان کر رہا ہے,
جی
وہ فرماتے کہ لولا ابو طالب وابنہ, اگر جناب ابو طالب علیہ السلام اور ان کے فرزند نہ ہوتے,
جی
تو لما مسل الدین شخصا فقاما, تو دین جس حیثیت میں ہم اس کا قیام دیکھ رہے ہیں,
صحیح
اس حیثیت میں یہ قائم نہ ہوتا. یعنی اس کے قوام میں اور اس دین کے قیام میں یہ خدمات ہے باپ اور بیٹے کی,
جی بالکل,
دیکھیے یہ بہترین امتیاز یہاں پہ پیش کیا ہے، یعنی جو کردار مکے میں جناب ابو طالب علیہ السلام نے خدمت دین اور حمایت دین میں انجام دیا
جی،
اور جس جوش و جذبے کے ساتھ جب ہم آتے ہیں مولا کائناتی خدمت کی طرف، تو گویا یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ باپ کا جذبہ جو تھا وہ بیٹے کی زندگی میں جوان ہو گیا،
بے شک بالکل،
اور جو باپ کی تمنائیں تھیں، جو باپ کی آرزویں تھیں جی، اس کو اس اہل بیٹے نے پورا کیا
جی،
اور خود ہے بھی یہی الولد سر لابی، یہ مشہور عربی کا جملہ کہ بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کا راز ہوتا ہے
جی،
تو اگر ہم اس حوالے سے دیکھتے جناب ابو طالب کو اگر ہم پہچاننا چاہیں، آپ کی خدمات کا اندازہ لگانا چاہیں جی، تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے فرزند نے آپ کے کام کو کیسے آگے بڑھایا،
بالکل صحیح فرمایا،
یعنی جناب ابو طالب کی تمنا اور آرزو یہی تھی کہ یہ دین عالمگیر ہو، پورے جامعے کو، پورے معاشرے کو اپنے جلوم میں سمیٹ لے
جی،
اور اسی لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کیا اس دین کے لیے جی، اور ویسا بیٹا دین کی خدمت کے لیے چھوڑا ہے
جی،
بقول عبدالحدید معتزلی کہ ایسا بیٹا چھوڑا ہے کہ جس نے وہی کام کیا جو باپ نے، جو باپ کا ادھورا کام تھا اس کو بیٹے نے
جی
بہت احسن اور بہت اچھے انداز
جی
سے
بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب، آپ سے یہیں پر اجازت چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجئے جی، ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، دوسرے مہمان کی خدمت میں چلتے ہیں، قبلہ آپ سے ہم جاننا چاہیں گے، دیکھیے جناب ابو طالب کی ذات اور شخصیت کے حوالے سے کہ معصومین اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں، آپ بھی کچھ بیان کیجیے
جی، ضرور
جی،
معصومین کی نگاہ میں دیکھیں، معصومین کچھ زاویے سے جناب ابو طالب کی زندگی پہ نظر کی ہیں
جی،
بعض اوقات جناب ابو طالب کے ایمان کے اوپر جو اشکال کرتے تھے اس کو دفاع کرنے کے لیے معصومین اپنے ارشادات میں
جی
اپنے چاہنے والوں کے ذہن سے یہ سوالات جو ہے
جی جی اس کا جواب دفاع دیا ہے،
اس کو جواب دیا گیا ہے
جی،
اور بعض کچھ شخصیتیں
کچھ فضائل اور مناقب جناب ابو طالب
فضائل ہے، کچھ جو ہے دفاع اور ان کی شخصیت سے
جی جی
اس اشکال کو دفاع کرنے کے لیے بیان کیا، بالکل یہی روایت
جی
ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا گیا، ان کے ایک صحابی نے نامہ لکھا گیا
جی،
خط لکھی گئی
جی،
کہہ کہ امام سے سوال میں کہ یہاں پہ سننے میں آتا ہے کہ ایمان ابو طالب کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں
جی
کہ با ایمان نہیں گزرے اس دنیا سے
جی،
تو امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام ایک مفصل خط جو ہے ہم ان کے لیے، ہم جو ہے دوسری جو مومنین ان کے لیے
جی جی
بھیج دیتے ہیں، دیکھیں
جی
اس میں سے ایک فقرہ یہ ہے
جی،
فرماتے ہیں انکا ان لم تقر بی ایمان ابی طالب کان مسیرک الی النار،
اللہ اکبر،
اے شخص، اے صحابی، اے وہ شخص کی جو ایمان ابو طالب میں جس کو تردید ہے
جی
اگر اقرار نہ کریں ایمان ابو طالب پہ
جی
اور ایمان ابو طالب کو قبول نہ کریں
جی
کان مسیرک الی النار،
بالکل
آپ کے مسیر و آپ کا راستہ، آپ کے انجام جو ہے وہ جہنم ہے،
جہنم میں جانے سے تمہیں پھر کوئی نہیں بچا سکتا،
کوئی نہیں بچا سکتا،
بالکل،
دیکھیں اسی طرح دوسرے ائمہ بھی اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال میں
جی
کہ حضرت ابو طالب کے جو ہے انگوٹھی کے جو نقش ہے
جی
ہر کسی کے انگوٹھی کے نقش جو ہے اس کے ایمان اور اس کے عقیدے پہ دلالت کرتا تھا،
بے شک،
تو امام فرما رہے ہیں ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے انگوٹھی کا نقش جو ہے
جی
یہ تھا رضیت باللہ ربا،
اللہ اکبر،
وہ لوگ کی جو کہتے ہیں ابو طالب کے منہ سے جو ہے شہادتیں
نہیں سنی، کلمہ
نہیں سنی گئی
جی جی،
کلمہ نہیں پڑھایا
جی جی
ابو طالب نے
جی،
تو دیکھیں امام فرما رہے رضیت باللہ ربا،
بے شک،
وَبِابْنِ أَخِي مُحَمَّدٍ نَبِيًّا
جی
شہادتیں یہی ہیں،
بے شک،
وَبِابْنِ عَلِيًّا لَهُ وَصِيًّا،
اللہ اکبر،
یہ نقش نگار انگوٹھی جو ہے جناب ابو طالب،
توحید بھی، نبوت بھی، ولایت بھی،
ولایت بھی،
تینوں کا
تینوں ساتھ جو ہے
جی جی
ابو طالب کے انگوٹھی کا نقش تھا اور اس کے اوپر پوری طرح جو ہے جان و دل سے مومن تھے،
اس سے بڑھ کے کیا واقعی ان کے ایمان کی دلیل ہو سکتی
جی ہے جی، اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جی
کے احادیث میں جی ان کی شخصیت
کے بارے
بہت زیادہ کچھ نقل ہوا ہے. بہت شکر گزار ہیں آپ کے, اس کو چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے, ہم یہیں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا آپ دونوں حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ کے شکر گزار ہیں. خدا حافظ. سلمان حیدر صاحب آپ کی بھی خدمت میں شکر گزار ہیں, آپ سے بھی یہیں پر اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. ناظرین بہت شکر گزار ہیں آپ کے بھی, پروگرام ہمارا اپنے آخری مراحل میں ہے, آپ ہمارے ساتھ رہے, خدا آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت ہی اہم مطالب تھے جناب ابو طالب کے حوالے سے, امید ہے کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے ضرور اس سے فیض حاصل کیا ہوگا. جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں جاہل دنیا گفتگو کرتی ہے, جناب ابو طالب کے ایمان کے بارے میں جو کہتے ہیں نا کہ جو کل ایمان کا کہ والد گرامی ہے, ان کے ایمان کے بارے میں دنیا سوال کرتی ہے. اگر ابو طالب جنت میں نہیں جائیں گے تو پھر کون جنت میں جائے گا؟ معاذ اللہ, ان کے بارے میں اس طرح کی گستاخیاں ہوتی ہیں. یہ مورخین کا تعصب ہے, یہ دشمنی ہے مولا کائنات سے اور جناب ابو طالب سے, مورخین کی, کہ جو انہوں نے اس طرح کے سوالات قائم کیے. اور واقعاً یہ ہمیں مجبوری ہوتی ہے کبھی کبھی ایمان ابو طالب پر گفتگو کرنا پڑتا ہے, دفاع کرنا پڑتا ہے, چونکہ جو اعتراض کرتے ہیں ان کے اعتراض کا جواب بھی ہونا چاہیے, ورنہ ہماری کیا حیثیت اور ہماری کیا اوقات جو جناب ابو طالب کے ایمان پر گفتگو کریں. ہمیں تو ان کے فضائل اور مناقب بیان کرنے چاہیے. واقعاً بڑا عظیم مرتبہ جناب ابو طالب کا. خدا وند مطال کی بارگاہ ہمیں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ اس موضوع پر ہم یہاں پر گفتگو کریں, اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو دیکھا. آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. فی امان اللہ.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے, اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں, تو آئیے سنتے ہیں.
راہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
Thank you.